بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم معزز سامعین، آج ہم آپ کے لیے کتاب ریکارڈ کر رہے ہیں ارطغرل غازی، مصنف محمد عرفان رامی، آواز تاشا. یہ کتاب 3 جلدوں پر مشتمل ہے. یہ جلد دوم ہے جو کہ 416 صفحات پر مشتمل ہے. دیگر معلومات یا مزید کتابوں کے لیے اس نمبر پر رابطہ کریں 0306 7878 222 یا وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.kartaba.org www.qurtaba.org. تو آئیے سنتے ہیں کتاب ارطغرل غازی جلد دوم پارٹ نمبر 1 صفحہ نمبر 1 سے. اجلاس کے بعد جب سلیمان شاہ اپنے بیٹوں کے ساتھ آرام گاہ میں پہنچے تو گلداروں نے کہا، مجھے اندازہ ہے کہ کوئی اور راستہ نہیں تھا، لیکن یوں تلواریں تان کے منگول لشکر سے بھیڑ جانا بھی تو حماقت ہوگی. اتحاد اچھی بات ہے، لیکن اگر یہ اتحاد ٹوٹ گیا تو اس وقت ہم اکیلے کہاں کھڑے ہوں گے؟ تمہارے اندیشے بے بنیاد نہیں فرزند، لیکن کائی قبیلے کی تقدیر میں یہی لکھا ہے. ہماری منزل اناتولیا ہے، اب ہم پلٹ کر واپس نہیں جا سکتے. سلیمان شاہ نے اسے سمجھایا، اللہ ہمارے حق میں بہتر فرمائے. گلداروں نے ان کے فیصلے کے سامنے اپنا سر جھکا دیا تھا. اسی وقت روشان وہاں آ گیا اور اہم خبر دی، میرے آقا بھائی صحیح کہہ رہے تھے، تیتوش کارواں سرائے کے نزدیک ہی موجود ہے. وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ گھات لگائے بیٹھا ہے، ہم دیکھ چکے ہیں اسے. یہ سنتے ہی گلداروں اور تغرل بھی اٹھ کھڑے ہوئے اور سلیمان شاہ سے اجازت لے کر روشان کے ساتھ باہر چلے گئے. جلد ہی وہ اس مقام پر پہنچے جہاں تیتوش اپنے بچے کچھ سپاہیوں کے ساتھ موجود تھا. جیسے ہی گلداروں اور تغرل اور دوسرے سپاہی وہاں پہنچے، چمکتے ہی تلواریں ٹکرانے سے چنگاریاں پھوٹنے لگی. کماندار تیتوش اپنے گھوڑے کی طرف بڑھ رہا تھا کہ ارطغرل اس کا تعاقب کرتا ہوا میدان میں پہنچ گیا. آخر کار تمہیں موت کھینچ ہی لائی میرے پاس، ارطغرل نے جواب دیا. کلمہ پڑھ لو، تیتوش نے تیز لہجے میں کہا اور تلوار نکالی. اگلے ہی لمحے دونوں اپنی اپنی تلوار نکال کر ایک دوسرے پر ٹوٹ پڑے. تیتوش اور ارطغرل جوا مردی سے لڑ رہے تھے. وہ ایک دوسرے کا وار ناکام بنا کر پے در پے حملے کر رہے تھے. ارطغرل کی تلوار بجلی کی طرح کون کر حملے کر رہی تھی، جبکہ تیتوش وقت کے ساتھ کمزور پڑتا چلا جا رہا تھا. ایک موقع پر ارطغرل نے ہاتھ سے ایسا وار کیا کہ تلوار تیتوش کے ہاتھ سے نکل کر دور جا گری. اس کی تلوار گرتے ہی ارطغرل نے بھی تلوار پھینک دی تھی. اب ان دونوں کے ہاتھوں میں ہنجر تھے. تیتوش جیسے ہی ہنجر سے حملہ آور ہوا، ارطغرل نے وار روک کر اس کی بازو میں اپنا ہنجر پیوست کر دیا. ہنجر تیتوش کے بازو میں ترازو ہو چکا تھا، وہ کراہتا ہوا زمین پر گر گیا. ارطغرل نے کھینچ کر تیتوش کو کھڑا کر دیا تو وہ حقارت سے بولا، کبھی نہیں جیتو گے تم. تم صرف اپنی جان کی فکر کرو، باقی معاملات ہم خود دیکھ لیں گے. تمہارا آخری وقت آ گیا ہے تیتوش، تم سے یہ انتقام میرے بھائی گلداروں لیں گے. ارطغرل نے گلداروں کی طرف دیکھا. آخری فتح خداوند کی ہوگی، تیتوش نے جواب دیا. ہمیں اس میں کوئی شبہ نہیں، الحمدللہ، گلداروں نے کہا اور تلوار کے ایک ہی وار سے تیتوش کا کام تمام کر دیا. صلیبی کماندار تیتوش اب اپنے انجام کو پہنچ چکا تھا. واپسی کی تیاری ہو چکی تھی، لیکن سردار سلیمان شاہ کی طبیعت زیادہ اچھی نہیں تھی. کمر کا پھوڑا بہت ہی پھیل چکا تھا اور ناقابل برداشت تکلیف تھی. بابا اگر آپ مناسب سمجھے تو آج کا دن سرائے میں قیام کر لیں، کل یہاں سے روانہ ہو جائیں گے، گلداروں نے مشورہ دیا. میں ٹھیک ہوں بیٹا، کچھ نہیں ہے، قبیلے میں واپس جا کر بہت سے کام نپٹانے ہیں، ہمیں گرمیاں ختم ہونے سے پہلے وہاں سے روانہ ہونا ہوگا، سلیمان شاہ نے جواب دیا اور سہارا لے کر گھوڑے پر سوار ہو گئے. سفر شروع ہوا تو وہ میدانوں جنگلوں اور پہاڑوں کو پیچھے چھوڑتے ہوئے آگے بڑھنے لگے. راستہ کٹھن تھا مگر حوصلے جوان تھے، وہ جلد از جلد اپنے پڑاؤ پہنچنا چاہتے تھے. سفر جاری تھا کہ راستے میں ان کا سامنا ایک ندی سے ہو گیا. انہیں ندی کے شفاف پانی سے گزر کر دوسرے کنارے پہنچنا تھا. ارطغرل نے نورگل اور بابر کو پہلے ندی کے پار جانے کا اشارہ کیا تاکہ وہاں کی صورتحال کا جائزہ لے سکیں. اب سلیمان شاہ کو اپنا گھوڑا ندی میں اتارنا تھا، وہ بہت ہی خاموش دکھائی دے رہے تھے. انہوں نے ایک نظر ارد گرد پھیلے حسین مناظر کو دیکھا اور پھر رب کا شکر ادا کرتے ہوئے بولے، تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے یا رب، اپنی خوبصورت دنیا کو دیکھنے والی آنکھ تو نے دی، ان خوبصورت صورتوں کو اپنے اندر جذب کرنے والا صاف دل دیا. تیرا شکر ہے یا مصور، تیرے راستے پر ثابت قدم رہنے والے شیر جیسے فرزند بخشے تو نے، تیرا لاکھ شکر ہے یا عزیز، ان بیٹوں کی ماں کے ساتھ طویل اور حسین عمر عطا کی تو نے. تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے میرے مالک، لاکھ لاکھ شکر ہے۔ سلیمان شاہ نے رب العالمین کا شکر ادا کیا اور گھوڑا آگے بڑھا دیا۔ گھوڑا پانی میں اتر کر آگے بڑھنے لگا۔ جب وہ ندی کے وسط میں پہنچے تو اچانک سلیمان شاہ کی تکلیف میں اضافہ ہو گیا۔ انہوں نے خود کو سنبھالنے کی بہت کوشش کی لیکن اپنا توازن برقرار نہ رکھ پائے اور ندی کے بہتے پانی میں گر گئے۔ سلیمان شاہ کو ندی میں گرتا دیکھ کر گلدار اور ارطغرل نے بھی پانی میں چھلانگیں لگا دی۔ انہوں نے آگے بڑھ کر بوڑھے باپ کو اپنی باہوں میں سمیٹ لیا اور کنارے پر لے آئے۔ سلیمان شاہ کی سانس رک رہی تھی۔ بیٹو نے انہیں ندی کے کنارے لٹا دیا اور سینے کو دبا کر سانس بحال کرنے لگے۔ چند لمحے بعد سلیمان شاہ نے آنکھیں کھول کر اپنے دونوں بیٹوں کی طرف دیکھا، پھر ان کے مضبوط ہاتھ اپنے بوڑھے ہاتھوں میں تھام لیے۔ وہ کچھ دیر محبت بھری نظروں سے ان دونوں کی طرف دیکھتے رہے، پھر دھیمے لہجے میں بولے، قبیلہ تم دونوں کے حوالے، اپنی بیویوں اور اولاد کی طرح قبیلے کی بھی ہمیشہ حفاظت کرنا، شر سے ہوشیار رہنا۔ ہمارے اجداد کی نسل در نسل یہی روایت ہے کہ سلجوق سلطنت سے اتحاد کیا جائے، آپ اسے مل جل کر رہنا۔ آخری وصیت کے بعد سلیمان شاہ نے کلمہ شہادت پڑھا اور اپنی جان حال کے حقیقی کی سپرد کر دی۔ سلیمان شاہ نے اپنے ان بہادر بیٹوں کی آغوش میں دم توڑا تھا جن پر انہیں ہمیشہ فخر رہا۔ ان کے جنازے میں دونوں بیٹے نورگل بابر اور روشان شریک ہوئے، جنہیں وہ بیٹوں کی طرح ہی چاہتے تھے۔ ہر آنکھ اشک بار تھی، ہر دل غم زدہ تھا۔ نماز جنازہ کے بعد سلیمان شاہ کو ندی کے قریبی ایک مقام پر سپرد خاک کر دیا گیا اور غمزدہ جوان بیٹے باپ کی جدائی کا دکھ سمیٹ کر اپنی منزل کی جانب روانہ ہو گئے۔ جب یہ مختصر قافلہ بنا سردار کے واپس پہنچا تو قبیلے میں کوہرام برپا ہو گیا۔ سلیمان شاہ کا گھوڑا تو آ گیا تھا مگر سوار نہیں تھا۔ حائمہ خاتون نے غم کی اس گھڑی میں بہت ہی صبر اور ہمت کا مظاہرہ کیا۔ اس مشکل وقت میں انہوں نے خود کو ایک بہادر سردار کی بیوی کے روپ میں پیش کیا۔ غم کے بادل چھٹے تو قبیلے کے نئے سردار کے چناؤ پر بحث ہونے لگی۔ چنانچہ حائمہ خاتون نے جرگہ طلب کر لیا اور پھر قبیلے کے معززین نے دیکھا کہ جس مسند پر کبھی سلیمان شاہ بیٹھا کرتے تھے اسی مسند پر آج حائمہ خاتون براجمان تھی۔ انہوں نے اللہ کے نام سے جرگے کی کاروائی کا آغاز کیا اور شرکا سے مخاطب ہوئیں، میرے بھائیو، بہادرو، قبیلے کے معزز بزرگو، جرگے میں آپ کو خوش آمدید، آپ کا آنا مبارک ہو۔ ہمارے سردار سلیمان شاہ انتقال سے پہلے مجھے اپنا قائم مقام بنا گئے ہیں تاکہ ان کے بعد ہم قبیلے کی آئندہ راہ کا تعین کر سکے۔ سلیمان شاہ نے آپ کو قائم مقام بنایا، اس سے ہمیں بہت اطمینان ہوا ہے، ورنہ ہم فوراً نئے سردار کا چناؤ کرنے کے جنجال میں پڑ جاتے، چچا دیلی دمیر نے کہا۔ صحیح کہہ رہے ہو دیلی دمیر، ترک قبیلوں کے حال میں ہونے والے اجلاس میں منگولوں کی اناتولیا پر یلغار کا خطرہ ظاہر کیا گیا ہے۔ چھوٹے چھوٹے منگول جتھے اناتولیا پر پہلے ہی حملے کر چکے ہیں، اب ان ظلموں کے سامنے ڈٹ جانے کا وقت آ گیا ہے۔ حائمہ خاتون نے اعتماد سے کہا، ایک کائی کے سامنے 1000 منگول کھڑے ہوں گے تو ہم کیا کریں گے؟ حائمہ حالہ ایک شخص نے سوال اٹھایا۔ اس محاذ پر صرف کائی جنگجو نہیں ہوں گے، ترک قبیلے اس اتحاد کو آخری راستہ سمجھتے ہیں، اس لیے تمام ترک قبیلے اناتولیا میں جمع ہو رہے ہیں۔ حائمہ خاتون نے وضاحت کی تو ارطغرل نے کہا، اگر ہم ایک نہ ہو سکے، متحد نہ ہو سکے، اپنے درمیان نفاق کے پودے پروان چڑھاتے رہے تو منگولوں کے لیے ہم سہمے ہوئے کمبوتر ہوں گے۔ میں یہ کہوں گا کہ سوچ سمجھ کر فیصلہ کرے تو بہتر ہوگا۔ آپ سب جانتے ہیں کہ حلب تک کتنی مشکلات سے گزر کر آئے ہم، صلیبیوں سے وہ مشکل جان چھٹی ہے ہماری، اب ہم کیوں نہیں آزمائشوں میں پڑ جا رہے ہیں؟ گلداروں نے دبے لفظوں میں اختلاف کیا تو حائمہ خاتون نے اس کی طرف دیکھا، فرزند، سلیمان شاہ نے یہ اتحاد قائم کرنے کی خاطر بہت جدوجہد کی ہے، ایک طرف صلیبی سازشی، دوسری طرف منگول لٹیرے، دنیا میں سب سے شفاق اور بے رحم ہونی نظام بنانے میں مصروف ہیں۔ اس نظام میں ہم خواجہ سراؤں کے ساتھ کھڑے ہوں گے یا پھر جوان مرد سپاہیوں کے ساتھ، فیصلہ ہمارے ہاتھ میں ہے۔ میں سمجھتی ہوں اس فانی دنیا میں بہادروں کی طرح جینا ہوگا ہمیں، ترک قوم کو آخری دم تک ان ظالموں کے خلاف ڈٹے رہنا چاہیے۔ میں بھی سمجھتا ہوں کہ منگولوں سے انتقام لینے کا وقت آ گیا ہے، انہوں نے ہمارے بچوں کا، ہماری ماؤں بہنوں کا خون کیا ہے، اگر ان کے سامنے کھڑے نہیں ہوں گے تو دنیا میں کہیں سکون نہیں ہوگا۔ دیلی دمیر نے بھی حائمہ خاتون کی حمایت کر دی۔ صحیح کہہ رہے ہو دیلی دمیر، تو بتائیے اپنی آبائی سرزمین اناتولیا کی طرف لوٹنے کے لیے آپ کی کیا رائے ہے میرے بھائیو؟ حائمہ خاتون نے سوالیہ نظروں میں جرگے کے معززین کی طرف دیکھا تو انہوں نے فوراً ہی حمایت میں اپنے ہاتھ کھڑے کر دیے۔ لیکن گلداروں نے اس تجویز سے اختلاف کیا اور بولا، میں اس ہجرت کے حق میں نہیں ہوں، لیکن جرگے کا ہر فیصلہ مجھے قبول ہے اور میں یہ بھی کہوں گا کہ لوٹ چلیں۔ گلداروں نے بھی ہاتھ کھڑا کر دیا، نکاروں پر چوٹ لگاؤ، کارکنوں کو تیار کرنے کا وقت آ گیا ہے، یہ منگول لٹیروں کو لگام ڈالنے کا وقت ہے۔ اللہ ہم سب کا حامی اور مددگار ہو۔ ہانا ہاتون نے حتمی فیصلہ سنا کر جرگے کو برہاس کر دیا۔ سلیمان شاہ کے گزرے 2.5 برس بیت چکے تھے، لیکن گائے قبیلہ مسلسل سفر میں تھا۔ قبیلے کے کسی فرد نے سکھ کا سانس نہیں لیا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کی مشکلات میں اضافہ ہی ہوتا چلا جا رہا تھا، لیکن پھر بھی وہ ہمت ہارنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ سب ایک دوسرے کا دکھ درد بانٹتے ہوئے، ایک دوسرے کا سہارا بنتے ہوئے آگے ہی بڑھتے چلے جا رہے تھے۔ ارتغرل اور حریمہ سلطان اس وقت اپنے قبیلے کے عارضی پڑاؤ سے کچھ دور ایک دریا کے کنارے بیٹھے تھے۔ ان کے گھوڑے قریب ہی دریا کے کنارے پانی پی رہے تھے۔ اسی لمحے حلیمہ کے چہرے پر ایک بے نام سی اداسی تھی، یوں لگتا تھا جیسے وہ چاہتے ہوئے بھی اپنے درد کا اظہار نہ کر پا رہی ہو۔ چند دنوں کی مسافت کے بعد ہم اپنی منزل پر پہنچ جائیں گے۔ میرے ماموں سردار خوشنود کا پڑاؤ یہاں سے زیادہ دور نہیں ہے، وہ ایک محفوظ مقام ہے۔ اگر ہم یہ سردیاں بحریت گزار لیں تو سب ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ۔ بہت جلد ہم اپنا نیا وطن حاصل کر لیں گے۔ ارتغرل نے اسے پریشان دے کر تسلی دی۔ میں اپنے لیے پریشان نہیں ہوں ارتغرل، حلیمہ کے لہجے میں برسوں کی تھکن تھی۔ پھر کیوں اداس ہو؟ ہم نے سردار سلیمان شاہ سے ایک وعدہ کیا تھا کہ ان کے پوتوں کے نام گندوز، شہریار اور عثمان رکھیں گے۔ حلیمہ نے اسے بیتے دنوں کا عہد یاد دلایا۔ ہاں بالکل، مجھے سب یاد ہے، ارتغرل مسکرایا۔ انشاءاللہ وہ دن ضرور آئے گا، نیک بیٹے اور بیٹیاں ہمارے گھر میں خوشیاں لائیں گے۔ میں بتا چکی ہوں کہ میں اپنے بارے میں پریشان نہیں، میں اپنے ہونے والے بچے گندوز کے لیے پریشان ہوں۔ ارتغرل، میں ماں بننے والی ہوں، میرا دل کہتا ہے کہ ہمیں بیٹے کی نعمت سے نوازا جائے گا، حلیمہ نے شرما کر بتایا تو ارتغرل کا چہرہ بھی خوشی سے کھل گیا۔ اللہ اللہ، اے فلک اے زمین، تم گواہ رہنا، میں باپ بننے والا ہوں، وہ خوشی سے جھوم کر بے اختیار چلا اٹھا۔ آرام سے ارتغرل، جذبات پر قابو رکھو، ابھی بہت وقت ہے، حلیمہ اسے خوش دیکھ کر محبت سے بولی۔ میں کسی جذبات پر قابو رکھوں؟ سارا قبیلہ اس خوشخبری کا منتظر ہے۔ کاش سلمان شاہ زندہ ہوتے تو یقیناً ان کی خوشی بھی قابل دید ہوتی۔ والد کو یاد کر کے ارتغرل اداس ہو گیا تھا۔ چاہے کچھ بھی ہو جائے، ہم جتنی بھی اچھی جگہ جائیں، ہمارے بچے کو روتے ہوئے یہ نہ پوچھنا پڑے کہ اس کا باپ کہاں ہے۔ حلیمہ نے ارتغرل کا ہاتھ تھام کر اس خوف کا اظہار کر دیا جو اسے اندر ہی اندر کھائے چلا جا رہا تھا۔ زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن جب تک میں زندہ رہوں تمہیں اور تمہارے بچے کو دکھ اور تکلیف سے بچائے رکھوں گا حلیمہ سلطان، ارتغرل نے عہد کیا۔ اللہ تمہیں لمبی زندگی دے، حلیمہ سلطان نے صدقے دل سے دعا دی۔ این اسی لمحے ایک سنسناتا ہوا تیر جھاڑیوں کے عقب سے نمودار ہوا اور ان کے قریب ہی درخت کے تنے میں پیوست ہو گیا۔ خطرہ بھامتے ہی ارتغرل نے اپنی تلوار کھینچ لی۔ اس سے قبل کہ وہ دونوں کچھ سمجھ پاتے، ہونہار منگول سپاہیوں کا ایک دستہ انہیں چاروں طرف سے گھیر چکا تھا۔ وہ ویشیوں کی طرح منہ سے آوازیں نکال کر ان کے گرد گھیرا تنگ کر رہے تھے۔ اچھا تو تم یہاں ہو، اے ترک، اگر تم اپنی خوبصورت بیوی کو زندہ دیکھنا چاہتے ہو تو ہتھیار ڈال دو، ایک گھڑ سوار نے آگے بڑھ کر ارتغرل کو للکارا۔ سر سے گنجائی شخص، منگول لشکر کا ایک بانا ہوا جنگجو تنگوت تھا جس کی ہون ریزی کے قصے ہر جگہ مشہور تھے۔ اسی وقت دوسرا تیر داغا گیا جو حلیمہ کے بازو کو چھو کر گزر گیا۔ میں آخری بار کہہ رہا ہوں، ہتھیار پھینک دو، تنگوت حلق کے بل چلایا۔ جلدی گھوڑوں تک پہنچو اور پیچھے مڑ کر مت دیکھنا، فوراً پڑاؤ تک پہنچ کر گلدارو بھائی کو خبر کرو، انہیں کہو کہ وہ ہماری مدد کو آئیں، بھاگو حلیمہ، ارتغرل چلایا۔ حلیمہ اسے مشکل وقت میں تنہا چھوڑ کر نہیں جانا چاہتی تھی، مگر مدد حاصل کرنا بھی ضروری تھا، چنانچہ وہ تاہیر کیے بغیر تیزی سے اپنے گھوڑوں کی طرف بڑھی جو کچھ فاصلے پر گھاس چر رہے تھے۔ تنگوت کی نظر جیسے ہی حلیمہ پر پڑی، اس کے غصے میں اضافہ ہو گیا اور وہ اپنے سپاہی پر برس پڑا۔ آگے بڑھو نالائکو، یہ لڑکی بھاگنے نہ پائے، جلدی جاؤ، پکڑ لو ان دونوں کو۔ منگول سپاہی آگے بڑھے تو ارتغرل نے ان کا راستہ روک لیا۔ تنہا ارتغرل لاتعداد منگول سپاہیوں کے درمیان میں گھرا شیر کی طرح لڑ رہا تھا۔ ارتغرل اس بہادری اور جوان مردی سے لڑ رہا تھا کہ تنگوت کا منہ بھی حیرت سے کھلا رہ گیا۔ منگول کٹ کٹ کر گر رہے تھے۔ تنگوت کو جلد ہی اندازہ ہو گیا کہ ارتغرل کو پکڑنا آسان نہیں۔ ارتغرل تو اور تیرا قبیلہ اپنے نئے ٹھکانے تک نہیں پہنچ سکے گا، کوئی نہیں بچے گا تم میں سے، سب فنا ہو جائیں گے منگولوں کے ہاتھوں، تنگوت نے چلا کر کہا۔ اسی پر ارتغرل نے ایک حملہور گھڑ سوار کو کھینچ کر زمین پر پٹخ دیا اور خود اس کے گھوڑے پر سوار ہو کر حلیمہ کے تعاقب میں روانہ ہو گیا۔ اسے حلیمہ کی بہت ہی فکر تھی، جس کے تعاقب میں اس نے کئی منگول سپاہیوں کو جاتے دیکھا تھا۔ ارتغرل تیزی سے آگے بڑھ رہا تھا کہ راستے میں ندی حائل ہوگی، اس نے اپنا گھوڑا ندی میں اتار دیا، منگول سپاہی اس کے تعاقب میں تھے۔ پانی میں رفتار کم ہوگی تو ندی کے عین وسط میں منگول اسے گھیرنے میں کامیاب ہو گئے۔ ارتغرل ظلم کے سامنے جھکنے والا نہیں تھا، اسے تلوار دوبارہ سنبھال لی اور ندی کا شفاف پانی منگولوں کے ناپاک خون سے لال ہونے لگا، لیکن منگول سپاہیوں کی تعداد اتنی زیادہ تھی کہ وہ ایک خاص حد سے زیادہ مزاحمت نہ کر سکا۔ اب ہر طرف سے تیروں کی انیاں ارتغرل کے جسم کو چھو رہی تھی۔ ندی کے دونوں کناروں پر کھڑے تیر اندازوں نے بھی نشانہ لے لیا تھا، اسے قتل نہ کرنا، کماندار نویان کو یہ ترک جنگجو زندہ چاہیے۔ تنگوت نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا اور گھوڑے سے اتر کر اس کے قریب آ گیا۔ آخر ہم مل ہی گئے ارتغرل، تمہارا چرواہوں کا قبیلہ ہماری چمکتی ہوئی تلواروں کا مزہ چکھ چکا ہے، وہ تکبر سے بولا۔ پھر مجھے بھی مار دو، ورنہ تمہیں موت بھی نہیں بچا پائے گی، ارتغرل شیر کی طرح دھاڑا۔ میں تمہاری یہ خواہش ضرور پوری کر دیتا، افسوس کہ کماندار نویان نے تمہیں زندہ لانے کو کہا ہے۔ تمہیں تو اس کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ اب تم سانس لے رہے ہو، ایک زمانے میں تم عظیم اوزون ہاں کے کتو جیسے تھے، ارتغرل نے نفرت سے کہا۔ روس، چین، ہندوستان، دجلہ، فرات کے مضافات میں سارے علاقے چنگیز ہاں کے بیٹے حاکان اعظم اوکتائی ہاں کی سلطنت میں شامل ہو چکے ہیں، اگلی باری اناتولیا کی ہے۔ چند ہیم اور چرواہوں کے ساتھ تمہارے قبیلے کا سفر تمام ہوا۔ تم چنگیز ہاں کی فوج سے بچ کر نہیں جا سکتے، تمہارا کھیل ختم ہوا ارتغرل، سب ختم ہو گیا، تنگوت نے ارتغرل کی گردن پر تلوار رکھ دی۔ یہ وہی عظیم سرزمین ہے جہاں بہادر لوگ پیدا ہوتے ہیں، ہم اپنی جانیں قربان کر دیں گے مگر اس زمین کا ایک ٹکڑا بھی تمہیں نہیں دیں گے، ارتغرل نے کسی خوف کے بغیر پر عزم لہجے میں کہا۔ تنگوت کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا۔ بہت جلد ہم ترکوں کے خون کی ندیاں بہا دیں گے، تب تمہیں منگولوں کی طاقت کا اندازہ ہوگا، یہ کہہ کر تنگوت اپنے سپاہیوں سے مخاطب ہوا۔ چلو اٹھاؤ اسے نلائکو، ہمیں جلد از جلد کاروان سرائے پہنچنا ہے، کماندار نویان وہاں اس ترک کا منتظر ہے۔ حکم ملتے ہی منگول سپاہیوں نے ارتغرل کے کندھے پر لکڑی کا بھالا رکھا اور اس کے دونوں ہاتھ دائیں بائیں باندھ دیے۔ اب اس بندھے ہوئے شیر کو تلواروں کے سائے میں کھینچتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے۔ نیا پیراگراف، کائی قبیلے کا بچا کچا پریشان حال کا کارواں۔ دو درگا قبیلے کے پڑاؤ پر پہنچا تو محافظوں نے انہیں دیکھ کر نکارے پر چوٹ لگا دی، کائی قبیلہ آ گیا، کائی قبیلہ آ گیا۔ جیسے ہی اعلان ہوا سردار حسنود بھی اپنے ہیمی سے باہر آ گیا۔ کیا بات ہے، نکارا کیوں بج رہا ہے، اس نے اپنے سپاہیوں سے پوچھا۔ میرے آقا کائی قبیلے کے لوگ پہنچ گئے ہیں، ان کی حالت بہت ہی خراب ہے، اکثر لوگ شدید زخمی حالت میں ہیں۔ سردار خوشنود نے دور سے آتے لوگوں کے حالات دیکھے تو وہ بھی پریشان ہو گیا۔ خوشنود کی دوسری بیوی آلیہ ہاتون بھی ہمیں سے باہر آ گئی تھی۔ اللہ خیر کرے، صورتحال کچھ اچھی نہیں لگ رہی، قبیلے کے طبیب عارف صاحب نے آلیہ ہاتون سے کہا۔ کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا عارف صاحب، ان کے لیے فوری طبی امداد کا بندوبست کریں، مجھے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا، آلیہ ہاتون نے کہا تو طبیب عارف اپنی معاون طبیبہ کو ضروری ہدایات دینے لگے۔ کائی قبیلہ نزدیک پہنچا تو ان میں سے اکثریت زخمیوں کی تھی، یہ لوگ ہائمہ ہاتون کی قیادت میں پٹے یہاں پہنچے تھے۔ ان کی حالت دیکھ کر آلیہ ہاتون اور سردار حسنود بھی تیزی سے آگے بڑھے۔ کیا ہوا میری بہن، کیا ہوا تمہیں، سردار حسنود اپنی بہن کی حالت دیکھ کر تڑپ اٹھا۔ ہم پر منگولوں نے حملہ کیا ہے بھائی، ہم تباہ ہو گئے، ہائمہ ہاتون نے بتایا۔ ارتغرل اور گلدارو کہاں ہیں، سردار حسنود نے چونک کر پوچھا۔ جب ہمارا قبیلہ آرام کر رہا تھا تو حلیمہ اور ارتغرل تازہ دم ہونے کے لیے جنگل کی طرف نکل گئے تھے، گلدارو قبیلے کے ساتھ تھا، منگولوں کے لشکر نے اچانک ہم پر حملہ کر دیا، یہ سب اس قدر اچانک اور جلدی میں ہوا کہ ہمارے سپاہیوں کو سنبھلنے کا موقع ہی نہ ملا۔ منگول اچانک آنے والی آندھی کی طرح آئیں اور سب کچھ برباد کر کے چلے گئے، کون زندہ ہے کون شہید ہو گیا کچھ معلوم نہیں، ہائمہ ہاتون رونے لگی۔ حوصلہ رکھو، سب معلوم ہو جائے گا، یہ بتاؤ کس جگہ حملہ کیا تھا انہوں نے، سردار حسنود نے پوچھا۔ سنگلاک پہاڑوں پر، میں نے ایسی بڑی فوج کبھی نہیں دیکھی، ایک طرف سے وہ ہمارے مردوں پر حملہ آور تھے، دوسری طرف سے خواتین اور بچوں پر بھی قہر برپا کر دیا۔ حائمہ ہاتون زارو کتار رونے لگیں۔ وہ انسان نہیں درندے تھے، بھوکے بیڑیوں کی طرح حملہ کر رہے تھے۔ روشنی نے کہا، کائی قبیلے نے بہت سی جنگیں لڑی ہیں لیکن اس شدت کا حملہ ہم نے کبھی نہیں دیکھا۔ ہماری خواتین اور بچوں نے خود کو ہتھیاروں سے بچانے کی بہت کوشش کی۔ عورتیں اپنے بیٹوں، بھائیوں اور شوہروں کے ساتھ بہادری سے لڑیں لیکن ہمارے زیادہ تر لوگ مارے گئے۔ شہناز ہاتون نے بتایا، منگول ہماری توقع سے بہت پہلے ہم پر حملہ ور ہو گئے ہیں۔ آنے والے سخت دن ہمارے منتظر ہیں حائمہ بہن، اب ہمیں بہت سوچ سمجھ کر قدم اٹھانا ہوگا۔ سردار حسنود بہن کو حوصلہ دینے لگا۔ اسی وقت سردار حسنود کا جوان سال بہادر بیٹا تیمور بھی وہاں پہنچ گیا۔ اسے منگولوں کے حملے کی خبر مل گئی تھی اور وہ بہت ہی پریشان دکھائی دے رہا تھا۔ خوش آمدید پھوپھی جان، اسے آگے بڑھ کر حائمہ ہاتون کی دست بوسی کی۔ میں نے ابھی ابھی یہ بری خبر سنی ہے، بہت دکھ ہوا، کیا صورتحال ہے؟ تیمور، میرے پیارے بھتیجے، یہ سب منگولوں کا کیا رہا ہے، حائمہ ہاتون نے مختصر بتایا۔ میں قسم کھاتا ہوں جنہوں نے آپ کو تکلیف پہنچائی میں انہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا، تیمور پرجوش لہجے میں بولا۔ تمہارے بھائی ارطغرل اور گلدارو بھی آ جائیں تو دل کو سکون مل جائے، میں ان کی وجہ سے بہت ہی پریشان ہوں، حائمہ ہاتون نے پریشانی کا اظہار کیا۔ یقیناً وہ ضرور آئیں گے پھوپھی جان، تیمور نے انہیں تسلی دی اور اپنے والد کی طرف متوجہ ہوا۔ بابا جان، منگولوں نے جو کہا تھا کر دکھایا، چنگیز ہاں کے بیٹے اوکتائی ہان یعنی ہاکان اعظم نے ان کو کسی مقصد کے لیے ہی بھیجا ہے، آنے دو، دیکھ لیں گے انہیں بھی، سردار حسنود نے عزم سے کہا تو تیمور بھی خاموش ہو گیا۔ زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی کہ حلیمہ سلطان بھی وہاں پہنچ گئی، اس کے ساتھ ارطغرل کی گھوڑی بھی تھی لیکن سوار موجود نہیں تھا۔ حلیمہ، حائمہ ہاتون اسے دیکھ کر تڑپ اٹھی۔ گھوڑی رکتے ہی شہناز اور عالیہ نے سہارا دے کر اسے نیچے اتارا۔ حلیمہ میری بچی، کیا ہوا؟ حائمہ ہاتون تڑپ کر بولی۔ حلیمہ بتاؤ، میری بچی کیا ہوا ہے، مجھے بتاؤ تاکہ میں کوئی قدم اٹھا سکوں۔ سردار حسنود بھی قریب آ گیا۔ منگول حملہ آور ہو گئے، میں اور ارطغرل گھوڑوں کو پانی پلا رہے تھے، وہ ایک دم سے ہمارے سامنے آ گئے۔ ارطغرل نے مجھے آپ کو خبر دینے کے لیے بھیج دیا ہے، حلیمہ نے مختصر بتایا، وہ اپنے حواس میں دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ ارطغرل کہاں ہیں؟ حائمہ ہاتون نے بیتابی سے پوچھا۔ وہ ان سے لڑ رہا تھا، جب میں نے وہاں سے بھاگنا چاہا تو مجھے سخت مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا۔ تعاقب کرنے والوں کو ختم کرنے کے بعد میں وہاں سے بچ نکلنے میں کامیاب ہو گئی، لیکن پڑاؤ پہنچ کر دیکھا کہ قافلہ تباہ و برباد ہو چکا ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کروں، میرا دل بہت ہی گھبرا رہا تھا۔ میں فوراً واپس گئی جہاں ارطغرل کو چھوڑا تھا۔ پھر تم نے کیا دیکھا حلیمہ؟ حائمہ ہاتون کو اپنی دل کی دھڑکن رکتی محسوس ہوئی۔ ارطغرل وہاں نہیں تھا، وہ کہیں نہیں تھا، میں اسے ڈھونڈنے میں ناکام رہی ہوں۔ مجھے معلوم نہیں کہ ارطغرل زندہ ہے یا نہیں۔ اس انکشاف پر ہر سو خاموشی چھا گئی تھی۔ ارطغرل کا سراغ نہ ملنا اچھی خبر نہیں تھی، ہر ذہن میں ہتشات سر اٹھا رہے تھے اور ہر شخص پریشان تھا، لیکن کسی کے پاس کہنے کو کچھ نہیں بچا تھا۔ طبیب عارف خود بھی لوگوں کو طبی امداد فراہم کرنے میں مصروف تھے۔ جیسے ہی ایک گھوڑا گاڑی اس کے قریب پہنچ کر رکی، وہ تیزی سے اس کی طرف بڑھے۔ اس گھوڑا گاڑی میں دہلی دمیر سفید چادر میں لیٹے ہوئے ایک وجود کے ساتھ بیٹھا تھا۔ عارف صاحب، عارف صاحب، میری بیٹی کی مدد کریں، اس کو بچا لیں۔ دہلی دمیر نے روندے ہوئے لہجے میں التجا کی تو عارف صاحب تیزی سے گھوڑا گاڑی میں چپ لیٹی ہوئی شاہینہ کی طرف بڑھے۔ انہوں نے شاہینہ کے چہرے سے چادر اٹھا کر دیکھا اور پھر سپاہیوں کو حکم دیا، جلدی آؤ، نیچے اتارو اس بچی کو۔ جلدی ہی وہ شاہینہ کو گاڑی سے اتار کر ہمیں ملے گئے۔ شاہینہ کا جسم بری طرح جھلس چکا تھا، منگولوں نے اسے زندہ جلا دیا تھا اور وہ اپنی آخری سانسیں لے رہی تھی۔ اسی دوران نور گل بھی آ گیا۔ شاہینہ کی حالت دیکھ کر اس کا دل چھلنی ہو گیا تھا۔ طبیب عارف نے بہت کوشش کی لیکن شاہینہ کی جان نہ بچا سکے، اور وہ ہر پل چہکنے والی، دوسروں کے دکھ درد بانٹنے والی لڑکی، قبیلے کے ہر فرد کو سگوار چھوڑ کر حال کے حقیقی سے جا ملی۔ اسی شام گلدار اور سپاہی حمزہ اپنے چند جوانوں کے ساتھ ایک منگول سپاہی کو لے کر قبیلے میں آ گئے۔ وہ اسے زندہ گرفتار کر کے لائے تھے تاکہ مزید تفتیش کی جا سکے۔ حائمہ ہاتون نے بیٹے کو دیکھا تو آگے بڑھ کر سینے سے لگا لیا۔ باقی لوگ بھی اس کی آمد پر رب کا شکر ادا کر رہے تھے۔ میرا بھائی کہاں ہے؟ گلداروں نے حلیمہ سلطان سے پوچھا۔ ارطغرل کی کچھ خبر نہیں کہ وہ کہاں ہے، حلیمہ اور ارطغرل پر حملہ ہوا تھا، ارطغرل نے حلیمہ کو مدد حاصل کرنے کے لیے وہاں سے بھیج دیا تھا، اب وہ کہاں ہے کوئی نہیں جانتا۔ حمزہ، فوراً اپنے جانبازو کو تیار کرو، ہمیں ارطغرل کی تلاش میں جانا ہے، گلداروں نے حمزہ کو حکم دیا۔ پہلے ہیمے میں آؤ، وہاں بیٹھ کے سوچتے ہیں، پھر کوئی فیصلہ کریں گے۔ سردار حسنون نے گلدارو کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ تیمور بھی گلدارو سے بہت ہی گرم جوشی سے ملا تھا۔ اگر ہم اس منگول کتے سے گلوا لیں تو ان کے ٹھکانے کا پتہ چل سکتا ہے، گلدارو نے ستون سے بندھے ہوئے منگول سپاہی کی طرف اشارہ کیا۔ آپ کچھ دیر آرام کر لیں، میں خود اسے دیکھ لوں گا۔ اس منگول سپاہی کی زبان کیسے کھلے گی میں اچھی طرح جانتا ہوں، میں اسے کچھ بتائے بغیر مرنے نہیں دوں گا۔ تیمور نے گلدارو کو تسلی دے کر ہیمے میں بھیج دیا۔ اس کے جاتے ہی تیمور منگول سپاہی کے سامنے آ گیا جسے ستون سے باندھا گیا تھا۔ اس نے منگول سپاہی سے معلومات بلوانا چاہی تو وہ تشدد برداشت نہ کر سکا اور بے ہوش ہو گیا۔ اسے ہوش میں لاؤ کوچابش، میں کچھ دیر تک واپس آتا ہوں، تیمور نے اپنی خاص سپاہی سے کہا اور سردار حسنود کے ہیمے میں چلا گیا جہاں سب لوگ موجود تھے۔ وہ بے ہوش ہو گیا ہے، جانے سے پہلے ہمیں اس کی زبان کھلوانی ہوگی، اس کی آنکھوں سے محسوس ہوا ہے کہ وہ کچھ جانتا ہے، تیمور نے سردار حسنود اور گلدارو کو بتایا۔ گلدارو، اصل صورتحال کیا ہے؟ سردار حسنود نے سوال کیا۔ ہمارے بہت سے لوگ شہید ہو چکے ہیں مامو جان، زخمیوں کی تعداد بھی کچھ کم نہیں ہے۔ جب تک ہم اس کافر نویان کو تلاش نہ کر لیں مسئلہ حل نہیں ہوگا، اسے اپنے ہر ظلم کی قیمت چکانی ہوگی، تیمور بہت ہی پرجوش دکھائی دے رہا تھا۔ حلیمہ بیٹی، جس آدمی نے تم پر حملہ کیا کیا وہ گنجا تھا؟ سردار حسنود نے پوچھا۔ جی ہاں، ایسا ہی ہے حسنود مامو، حلیمہ نے بتایا تو حسنود سردار نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ نویان ارطغرل کو زندہ پکڑنا چاہتا ہے، سردار حسنود نے خیال ظاہر کیا۔ یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ گلدارو چونکا۔ ان کے ایک گروہ نے تمہارے پڑاؤ پر حملہ کیا جبکہ دوسرا گروہ ارطغرل کی طاقت میں رہا، اس کا مطلب ہے کہ وہ ارطغرل کو اچھی طرح جانتے ہیں۔ نویان نے ارطغرل کے پیچھے اپنے سب سے قابل اعتماد آدمی تنگوت کو بھیجا ہے، یعنی وہ کافی وقت سے ہمارے تعاقب میں ہیں، گلدارو نے حیرت سے کہا۔ ہاں ایسا ہی ہے، منگول پہلے اپنے شکار کو اچھی طرح بھانپتے ہیں، پھر ایک جال ڈالتے ہیں اور صورتحال کے مطابق حملہ کرتے ہیں، وہ کبھی اس جنگ کو نہیں کودتے جسے وہ جیت نہ سکے، سردار حسنود نے بتایا۔ میرے بھائی اب ہم کیا کریں؟ ہانا ہاتون بہت ہی پریشان تھی، سردار حسنود نے انہیں تسلی دی اور بیٹے سے مخاطب ہوا۔ تم اس آدمی سے معلومات حاصل کرو، ہم نہیں جانتے کہ نویان کس جہنم میں چھپا بیٹھا ہے، لیکن سب سے پہلے ہمیں ارطغرل کو تلاش کرنا ہوگا۔ تم فوراً جانبازوں کو اکٹھا کرو، اس کام میں دیر نہیں ہونی چاہیے۔ بھائی اگر انہوں نے ارطغرل کو پکڑ لیا ہے تو کیا اسے زندہ رکھیں گے؟ ہائمہ ہاتون نے ہچکی کا اظہار کیا تو سردار حسنود نے بے بسی سے نظریں چکا دی، اس بات کا جواب کسی کے پاس نہیں تھا۔ ہائمہ ہاتون کو ارطغرل کی بہت ہی فکر تھی، لیکن وہ اس بات پر شکر ادا کر رہی تھی کہ انہوں نے اپنے بیٹے زلجان اور حلیمہ سلطان کے بھائی شہیر کو جنگجو کی تربیت کے لیے بھیج دیا تھا، کم از کم ان دونوں کی طرف سے انہیں کوئی پریشانی نہیں تھی، وہ دونوں بابر کے ساتھ جنگی مشق پر گئے تھے۔ سردار حسنود کی بیوی عالیہ ہاتون تیمور کی سوتیلی ماں تھی، تیمور اسے بالکل بھی پسند نہیں کرتا تھا، وہ سمجھتا تھا کہ عالیہ ہاتون نے سردار حسنود کو اپنے جال میں پھنسا کر کسی سازش کے تحت اس سے شادی کی تھی۔ شادی کے بعد عالیہ ہاتون نے بارہا سردار حسنود کو تیمور کے خلاف بھڑکانے کی کوشش کی، جس میں وہ کسی حد تک کامیاب بھی رہی تھی، لیکن اب اس نے اپنی حکمت عملی بدل کر میٹھا زہر استعمال کرنا شروع کر دیا تھا۔ وہ تیمور کو حلوس اور شفقت سے زیر کرنے کا تہیہ کر چکی تھی۔ کائی قبیلے کے یوں لوٹے پوٹے انداز میں آمن نے اس کے لیے سازشوں کے نئے در وا کر دیے تھے۔ اسی وقت تیمور استبل میں اپنا گھوڑا تیار کر رہا تھا کہ عالیہ ہاتون بھی وہاں آ گئی۔ کائی قبیلے کے لوگ بہت جلد تمہاری شجاعت کو تسلیم کر لیں گے، یہ سوچے بغیر کہ یہ کتنا خطرناک ہو سکتا ہے، تم ارطغرل کو بچانے کے لیے نکل رہے ہو۔ مصیبت زدہ کی مدد کرنا ہمارا فرض ہے، تیمور نے مختصر کہا۔ میں سمجھتی ہوں، لیکن جب بات ارطغرل کی مدد کرنے کی ہو تو قدر بہت بڑھ جاتی ہے۔ ارطغرل کا نام چنگیز ہاں کے محل سے لے کر کونیا اور دمشق سے لے کر قسطنطنیہ تک گونج رہا ہے، تم اسی کی طرح بہادر ہو، بلکہ اس سے بھی کہیں زیادہ ذہین بھی ہو۔ عالیہ ہاتون اس کے اندر خود پسندی اور انا کے بت کو تراش رہی تھیں۔ آپ یہ سب مجھے کیوں بتا رہی ہیں؟ تیمور کا لہجہ جذبات سے آ رہی تھا۔ ہر ماں اپنے بیٹے کو کامیاب اور بڑا آدمی دیکھنا چاہتی ہے، اور یہ خواہش میری بھی ہے۔ میں سردار حسنود کی بیوی ہوں، میری دلی خواہش ہے کہ تم مجھے اپنی ماں کا درجہ دو اور ویسے ہی محبت سے پیش آؤ جیسے کہ اپنی والدہ سے بات کیا کرتے تھے۔ عالیہ ہاتون نے بات مکمل کی اور تیمور کو سوچ میں گم چھوڑ کر واپس چلے گئی۔ گھوڑا تیار کر کے تیمور استبل سے نکلا تو گلدارو اس کا منتظر تھا۔ وہ منگول سپاہی جسے گلدارو اپنے ساتھ لایا تھا دلی دمیرنے سے جان سے مار دیا تھا۔ شاہینہ کے غم میں وہ خود پر قابو نہیں رکھ پایا تھا۔ گلدارو دیلی دمیر کی دلی کیفیت سے واقف تھا، اس لیے وہ منگول سپاہی کی موت پر خاموش رہا تھا۔ سراغ ملنے کی آخری امید دم توڑ گئی تھی اور وہ سب ایک مرتبہ پھر اندھیرے میں تھے۔ سردار حشنود، طبیب، عارف، گلدارو اور تیمور ارتگرل کو ڈھونڈنے کے لیے نئی حکمت عملی تیار کر رہے تھے۔ تیمور نے اس مہم کے لیے اپنے بہترین جام بازو، باکر، کچابش اور سفتر کا انتخاب کیا تھا، جبکہ گلدارو اپنے وفادار اور قابل اعتماد جان نثاروں حمزہ، روشان اور عبد الرحمان کو ساتھ لے کے جانے والا تھا۔ دیلی دمیر اس وقت بہت ہی دکھ اور کرب سے گزر رہا تھا۔ شاہینہ کو کھو دینے کے بعد نورگل کی حالت بھی کچھ اچھی نہیں تھی، لہذا گلدارو نے اسے بھی قبیلے میں رکنے کی ہدایت کی تھی۔ نویان تبریز سے فوج لے کر آیا ہے، وہ بھرپور حملے سے پہلے معلومات اکٹھی کرنا چاہتا ہے، تم لوگوں کو بہت محتاط رہنا ہوگا۔ عارف صاحب نے انہیں محتاط رہنے کی تلقین کی۔ اللہ تم لوگوں کا حامی و ناصر ہو، تم ایک مقدس جنگ پر جا رہے ہو، جنگ تمہاری ہے اور جیت اللہ کی، میرو شیرو آگے بڑھو۔ سردار حشنود نے ان کے لیے دعا کی، شکریہ مامو، اب ہم اجازت چاہتے ہیں۔ گلدارو ان سے گلے ملا، بابا میرے لیے بھی دعا کیجیے گا۔ تیمور نے دس پوسی کی تو سردار حشنود نے اسے اپنی سینے سے لگا کر دعا دی، میری دعائیں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہیں میرے بچے، تم فاتح بن کر آؤ گے۔ وہ روانگی کے لیے تیار تھی کہ روشان بھی گھوڑے پر سوار وہاں پہنچ گیا۔ تم کون ہو اور اتنی دیر سے کیوں آئے ہو؟ تیمور نے اس کی طرف دیکھا۔ معافی چاہتا ہوں، کچھ دیر ہو گئی ہے، روشان نے معذرت کی۔ بھائی یہ کون ہے؟ تیمور نے گلدارو سے پوچھا۔ ارتگرل کے جانبازوں میں سے ہے، تیمور خاموش ہو گیا اور پھر سخت لہجے میں روشان کو خبردار کیا، میں نے تمہارے آقا کی تلاش کے لیے بہت کچھ داو پر لگا دیا ہے، آئندہ کوئی غلطی کی تو معافی نہیں ملے گی، فکر نہ کریے آقا، آئندہ احتیاط کروں گا۔ روشان نے اپنی غلطی تسلیم کر کے تعظیم پیش کی۔ اس کے ساتھ ہی یہ پارٹ اپنے اختتام کو پہنچا۔